الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مكتبة المدينة کا رسالة زيادة درود و سلام صفحة نمبر سات پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22 ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه واله وسلم، جس نے لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله 1437 سنه هجري کے شعبان المعظم کی 20ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقاں نے رمضان جمع ہے.
آج باب المدینہ کے تمام کابینہ مشاورت، ڈویژن مشاورت اور علاقائی مشاورت کے ساتھ
ہمارے خاص علاقوں میں 12 مدنی کاموں کی دھومے مچانے کی جن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں.
خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا، عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بر اعظم ایشیا کا مقبول پھل فالسا اپنے ذائقے اور فرحت بخش اثرات کے باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس پھل کا سائنسی نام گریویا ایزیاٹیکا ہے، جبکہ اس کا تعلق ٹیلیسیائی خاندان سے ہے. فالسے کا درخت 4 سے 8 میٹر تک اونچائی والا ایک درخت ہوتا ہے. اس کے پتے دیکھنے میں دل کی شکل کے ہوتے ہیں، جن کی لمبائی 20 سینٹی میٹر اور چوڑائی 16.25 سینٹی میٹر ہوتی ہے. ان پر موسم بہار میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول نکلتے ہیں جن کی پتیوں کی لمبائی 2 ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہ پھل گول ہوتا ہے جس میں 5 ملی میٹر چوڑا بیج پایا جاتا ہے۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال یہ ہے کہ فالسے کے انسانی زندگی پر کیا فوائد ہوتے ہیں اور ان کا کس طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔
ماشاءاللہ، سوال میں کافی معلومات موجود ہیں۔ فالسے میں 81% پانی کے علاوہ پروٹین، چکنائی، ریشے یعنی فائبر، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، آئرن اور وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کو بیلنس کرتا ہے۔ پھلسا خون کو صاف کرتا اور خون و قلب یعنی بلڈ اینڈ ہارٹ کے امراض کو ختم کرنے کی تاثیر اللہ کی عنایت سے رکھتا ہے۔ زکام، کھانسی، گلے کی سوزش اور سانس کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ پھلسا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے پتوں میں جلد یعنی اسکن کی مختلف بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ اچھا، کھانے کا طریقہ اس کا استعمال کا، تو اس کو یوں دمک ڈال کے بھی کھاتے ہیں اور اس کا جوس نکال کر بھی پیتے ہیں۔ دو طریقے اس کے معروف ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الغبی
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نبی اہل سنت کی بارے میں سوال ہے، یہ مشہور ہے کہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
4 کیوں؟ سارے انبیاء کرام حیات ہیں۔ حدیث پاک میں
الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔
البتہ یہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی تک وعدہ ازلی آیا نہیں، یعنی ظاہری موت نے ان کی قدم بوسی ابھی تک نہیں کی، اور وہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے نام ہیں حضرت عیسیٰ و ادریس علیہ السلام، یہ آسمان پر ہیں، اور الیاس و خضر علیہ السلام یہ زمین پر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
عبدالوہاب، عرض کر رہا ہوں مبرکہ سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال تھا، بچے کے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگانا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔
مرد کو مہندی لگانا ہاتھ پاؤں میں یہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹا لڑکا جو نابالغ ہے اس کو خود گناہ نہیں ملے گا، مگر مثلا اس کی ماں نے اس کو لگا دیا ہاتھ پیر میں مہندی، تو ماں جو ہے نا وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں، ماں اپنے ہاتھ پیر میں لگا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر لڑکے کو، چھوٹے لڑکے کو کوئی ضرورت ہے مہندی لگانے کی تو لگا سکتی ہیں، کہ ضرورت جیسے کوئی جلدی مرض ہے، اسکن پرابلم، اس کا علاج مہندی ہو۔
دوسری چیزوں سے ہو سکتا ہے تو پہلے اس سے کیا جائے گا؟
جی،
دوسری چیزوں سے ہو سکتا ہے، دوسری دوائی،
دوسری چیزوں سے علاج نہ ہو سکتا ہو، مشکل پڑ گئی اور اب مہندی لگانا ہی تجویز پایا جیسے، تو دوسرا علاج تو ہوتا ہے، لیکن ان کی اپروچ نہیں ہے، جو طبیبوں سے اس نے رجوع کیا وہ علاج نہیں دے سکے۔ اب مہندی کا، مہندی ہے مطلب اس کا علاج خارش کا. نے کہ بلا ضرورت نہیں لگا سکتا چھوٹا لڑکا جو ہے میں نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جانور اور چھتن پرند کس کی اولاد ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جانور چرندے پرندے یہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں. ہر جانور کے مادہ سے اپنی قسم کے اس پہلے جانور کی اولاد میں ہے جسے رب عز و جل نے ابتداءً بنایا تھا. مثلاً سب میں پہلا گھوڑا جو مٹی اور پانی سے رب نے بنایا, سب گھوڑے اس کی نسل سے, یوں ہی کتے وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے, نفل روزے کی نیت کا وقت کب تک ہے؟
یہ غروب آفتاب سے لے کر زحوہ کبرا تک نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. زحوہ کبرا یہ جب سورج سر پہ آتا ہے دوپہر کا, لیکن زہر کا اس کے بعد زہر کا وقت ہوتا ہے, زہر سے پہلے زحوہ کبرا اس وقت تک, اس کا ساری رات بھی ہے اور وہ زحوہ کبرا تک دن کے وقت بھی نیت ہو سکتی ہے. جبکہ ارادہ تک وہ دن کے وقت اگر نیت کرے گا تو نیت میں تھوڑا یوں احتیاط ہوگی, ایک وجہ کہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا نہ ہو, اور وہ نیت یہ کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں, ہے نا, میں صبح صادق سے روزے سے ہوں. اور صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ اب صادق تو ہمارے ماموں کا نام ہے, عوام کو تو نہیں سمجھ آتی. یعنی کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو صبح صادق, یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے روزہ بند کرتے ہیں تو صبح صادق کے وقت روزہ بند نہیں ہوتا, وہ کھلتا ہے پھر صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ بند ہو جائے. جیسے صبح صادق ہوئی روزے کا وقت ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.
میرا نام محمد فیصل خان ہے, میں ایسٹ افریقہ کے ملک یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی یہ بارگاہ میں سوال ہے کہ مذہبی طور پر مختلف انداز سے چندہ کیا جاتا ہے, آخر یہ چندہ کرنے کی اہمیت کیا ہے؟
اگر چندہ کرنے کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ کا سوال مجھ تک پہنچتا نہیں اس طرح اسکرین پہ. یہ اسکرین بھی چندہ ہے, آپ کا بولنا بھی ہو سکتا ہے چندہ ہی ہو, کسی نے مائک چندے کا ہی دیا ہو آپ کو. تو یوں مطلب چندے کی اہمیت تو یہاں بیٹھے بیٹھے نا ان کو, تو جو فیضان مدینہ میں وہ پنکھے چل رہے ہیں تو اے سی لگے ہوئے ہیں, سب چندہ تو ہے. آپ ذرا آپ کی جیب کا تھوڑی ہے, یہ سب چندہ ہے. جتنی مسجدیں بنتی ہیں تقریباً سبھی چندے سے بنتی ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی اپنے پلے سے بھی بناتے ہیں مگر ظاہر ہے بہت کم. خود مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام بھی چندے سے بنی ہے, اور اب بھی جو اس میں اضافے ہو رہے ہیں اور وہ طرح طرح کی اس میں رونقیں, یہ بھی ایک طرح سے چندے ہی ہوتے ہیں. اب یہ کہ ہماری طرح یہ جھولیاں نہیں پھرتی, وہاں بڑے بڑے عرب شیخ ہوتے ہیں وہ خرچے دیتے ہیں, تو وہ کبھی مطلب کسی غیر ملک سے کوئی خرچہ اٹھا لیتا ہے, کبھی کوئی کاریگروں کا خرچہ اٹھا لیتا ہے, اس طرح مطلب ہو سکتا ہے کوئی شاہی خزانے سے بھی ترکیب بنتی ہو یا شاہی خاندان کے افراد بھی اس میں حصہ لیتے ہو, تو یہ سب ہوتا ہے چندے کا.
تو ریاست کی آمدنیاں بھی تو ہے نا, جو عوامی ٹیکسیز اور عوامی اس سے وصول کی جاتی ہیں جس سے پھر یہ فلاح و بہبود کے کام پر خرچ کیا جاتا ہے, یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا.
اس کو چندہ تو نہیں بولتے,
چندہ نہیں, پیسے آنے کا, کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لیا ہی جاتا ہے نا ریاست چلانے کے لیے بھی. تو
یہاں سوال وہ دینی حوالے سے چندہ عطیات جس کو فنڈ بولتے ہیں انگلش میں. تو یہ فنڈ کے بغیر نہ ہماری مسجدیں بن سکتی ہیں, نہ مدارس چلائے جا سکتے ہیں, نہ سماجی ادارے. سماجی ادارے یہ دینی اس میں نہیں آتے, یہ ایک مطلب انسانیت کی دکھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگ. تو جو دکھی مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں سماجی ادارے, وہ بھی سب کے سب کندھے پر چلتے ہیں. ایک کاتھ کو چلتا ہو, ایک پارٹی چلاتی ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی اپنے قریبی لوگوں سے لے لیتے ہوں گے چندہ. تو یوں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا عبادات کے لیے جو بھی ادارے بنائے جاتے ہیں وہ سب کے سب کم و بیش یہ چندے ہی پر چلتے ہیں. اور چندہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, چندہ کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. جہاد کے لیے چندے کے اعلان ثابت, غریبوں کی مدد کے لیے چندے کا اعلان حدیث پاک سے ثابت. تو یوں چندہ بری چیز نہیں ہے. جو چندے کو برا سمجھتا ہے وہ خود بروں کا سردار ہے. کبھی مسجد میں ہماری مسجد میں آنا نہیں, ہماری مسجد چندے کی ہے. کوئی ایسی مسجد تلاش کرو, مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھو گے وہ بھی چندے کی, جاؤ کہاں پڑھو گے نماز. ارے کہ ہے مطلب جو چندے کو برا بولتا ہے وہ بروں کا سردار ہے, اور اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ میں مجھے ہو کیا گیا. یہ چندہ کوئی بری چیز نہیں ہے, چندہ دینا یہ کار ثواب ہے. اچھی جگہ پر اگر چندہ آپ دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. مدرسہ بنانے کے لیے دیتے ہیں یا کسی بھی سماجی ادارے میں آپ چندہ دیتے ہیں, فلاحی ادارے میں چندہ دیتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, تو یہ کار ثواب ہے اور یہ کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جیسا چندہ دینے والے پر آپ نے کلام کیا نا کہ وہ بعض ہوتے ہیں جو اس میں کچھ ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, چندہ کرنے والوں کے لیے بعضوں کا سوچے ہوتے ہیں بابا ان کو یہ بولتے ہیں چندہ نہیں کر سکتا, ہم کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں چندہ کرنے میں ہم کو شرم آتی ہے. تو چندہ کرنے کے حوالے سے جیسے تنظیمی اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ بعض وقت کر دیتے ہیں, لیکن آپ کسی اور کو کہتے ہیں نا یار آپ بھی تھوڑا مطلب کر کے دے دینا نا, ہم سے مانگا نہیں جاتا ہم سے لے لو, تو یہ نہیں ان سے وہ کہتے ہم سے نہیں مانگا جاتا. حالانکہ بزنس میں یہ سب سے آرڈر مانگتے رہتے ہیں, مگر چندہ مانگنے میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. ان کو کچھ مدنی پھول اگر یا چندہ کرنے کے حوالے سے اگر کچھ آپ کی طرف سے مدنی پھول نصیب ہو جائیں.
تعجب ہے بعض لوگ ٹیکس کی چوریاں کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہوں گے, رشوت دینے میں نہیں شرماتے ہوں گے. اپنی جب گوٹ پھنستی ہوگی تو الٹی سیدھی سورسیں اور الٹے سیدھے افسروں کی خوشامدیں بھی کر ڈالتے ہوں گے, لیکن یہ پتہ نہیں یہ کیسے خود ساختہ معزز یا معزز ہیں. یہ بتاؤ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق میں معزز شخصیت کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات. تو انہوں نے تو وہ چندے کا اعلان فرمایا, چندہ کیا, یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو کیا ہم معاذ اللہ ان سے بھی بڑھ گئے؟ ہمیں تو سنت سمجھ کر زبان چلانی چاہیے. ہماری زبان چلانے سے کوئی مسجد تعمیر ہو جاتی ہو, کوئی مدرسہ قائم ہو جاتا ہو, یا کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہو, تو یہ ایمانداری کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یقیناً سید المعززین ہیں, سب سے بڑے معزز بعدد خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. تو اس لیے جھجک اڑائیے, شرم کو بھگائیے, اور آپ بھی اس سنت کو ادا فرمائیے. تھوڑا یہ کہ بعض ہوگا یہ ہوتا ہے امکان کہ کوئی مذاق کر لے گا, کوئی ٹون کر لے گا, طنز کر لے گا, اس میں کفل مدینہ ضروری ہے. جھگڑے نہیں کرنے, صبر کریں گے اجر ملے گا. हम भी जाते थे एक दौर में, तो आप लोग थोड़ी थे मेरे पास। सबसे ज्यादा चंदा करने वाली पार्टी में ही था, हम दो चार जने मिल के जाते थे। लेकिन वो हॉल में जो ऊंट होता है वही नुमाया होता है, नजर तो मैं ज्यादा आता था बड़ा। तो कभी कभी यकीन माने कि यहां तक मेरे साथ सुलूक किया है, जैसे वो कपड़ा मार्केट में खासकर वो राउंड लगाते थे, वो किसी न किसी ब्रोकर वगैरह का साथ लेकर, जो उनका थोड़ा वो ताल्लुकात होते हैं ना, ब्रोकर का तकरीबन सबसे वास्ता पड़ता होता है ना, तो वो ले आते थे। कभी कभी ऐसा होता था देखते ही दूर से वो सेठ साहब यूं बैठे हुए पेट फुला के बोलेंगे, मौलाना माफ करो, या कभी बोलते मौलाना खलास खलास थी हो, इन्हें हमने तकसीम कर दिया, खत्म हो गया, हम बांट के बैठे हैं। अभी से आ गए तो फुला तारीख को निकालते हैं, अभी आए हमने तो रजब में निकाल दिया था जकात। तो जकात जो कि माल का मेल, हम इनके माल का मेल उठाएं, सही बात है कि जो माल का मेल उठाए वो अगर आदमी गौर करे तो वो मुहसिन है, कि आपकी जकात को सही जगह पर लगाए। जब देनी ही है तो जकात में भी ऐसी बार्गेनिंग करते, ऐसी आटियां मारते हैं, कितना तो झूठ बोलते होंगे। अब बट गई बट गई बट गई है ना, मुझे बोल दिया बट गई, अब ये आ गए थे इनको दे दी, ताल्लुकात है। तो ये इस तरह से झूठ धोखा नेकी के कामों में भी, चंदा करने में भी, चंदा करने में भी बोलते होंगे, हम मदनी अतियात बोलते हैं मदनी माहौल में, उर्फन चंदा ही बोलते इसको, तो इसमें भी चंदा लेने वाले भी झूठ बोलते होंगे, बारह झूठ बोलते होंगे। इस बार जरूरत बहुत ज्यादा है, इस बार वो चंदा कम हुआ है, मुझे तो मिला ही नहीं है चंदा, सब भगा देते हैं बाप, हालांकि मिला हुआ होता चंदा, और इस बार बहुत जरूरत है। बाजों का ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट हो ना, जैसे हम जब ये फैजान मदीना का हमने प्लाट लिया और इसके लिए जो स्पेशली भागदौड़ की, तो वो वाकई ये कह सकते थे कि हमको बहुत जरूरत है कि हमने ये लिया हुआ है और ये हमको इतने अरसे में पेमेंट करना है, टाइम पीरियड होता है ना इसका, कब तक दोगे। तो उस वक्त तो खैर ये 2.25 करोड़ में ये लिया था हमने प्लाट फैजान मदीना का, अब तो मेरा ख्याल है ये कोई करबला के 72 करोड़ का हो तो ताज्जुब नहीं है, ये प्लाट है ना, इससे भी ज्यादा होगा, 1 अरब का हो गया होगा, 1 अरब से ज्यादा। ये खाली प्लाट है, ये बना बनाया तो फिर इस पे खर्चा अलग। तो इस पर जैसे हम तो उस वक्त तो इतना दावत इस्लामी थी नहीं, वो बेचारे बाद इस्लामी भाई तो साइकिलों पे भी 1-1 रुपए की रसीदें भी फाड़ते थे, ये 2.25 करोड़ इस तरह ये दीवानों ने जमा किया। आपको तो ये एसी तो हमने यू कह सकते हैं मुबालगा के ख्वाब में भी नहीं देखा था कि हम और एसी लगाएंगे और ये मिलाद होल होगा और फुला होगा और इस तरह, मतलब ये हरियालियां होंगी, ऐसा तस्वीर थोड़ी होता था। तो किस तरह मर खप कर ये हमने, मतलब ये समझोगे आपको, ये प्लाट छुड़ाया और फिर ये अल्लाह ने तौफीक दी, रिश्ते भाइयों ने खूब भाग दौड़ कर 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 के ये
कितना अरसा लगा
आलीशान, बरसों लगे,
कितना अरसा लगा होगा,
बहुत साल।
मैं एक तरकीब के लिए एक बात अर्ज़
करूंगा, मुझे भी याद नहीं है, बहुत साल है, बहुत अमीन को याद हो तो, आप तो उन दिनों आ गए थे।
अब हम भी थे गुलजार, अभी मस्जिद के बाहर बस्ते लगाकर 2-2, 3-3 रुपए 10-10 रुपए इस्लामी भाई डालते थे,
तो जेबें खाली करते थे
हफ्तावार इज्तिमा के बाहर। और कितना एक साल, 2 साल, 3 साल, मतलब आपको ये सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए जो आपने पैसे जमा किए 2-2.5 करोड़ रुपए,
2.25 करोड़ रुपए,
इसमें भी महीनों निकल गए होंगे।
हाँ
है ना,
बहुत निकला होगा वक्त,
ये मिठे में इस्लाम भाई ये वो वक्त था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 35 साल 36 साल जो दावत इस्लामी को गुजर गए, अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी को ऐसी मकबूलियत اور اس کا ایسا اعتماد لوگوں کے دلوں میں ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ آج مدنی عطیہ جمع کرنے میں آپ کو اس قدر مشقت نہیں ہے جو مشقت ان دنوں میں اٹھانے والوں نے اٹھائی. آج مل رہا ہے. بابا میں ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں تھا موزمبک, تو وہاں پر ہمیں کچھ ضرورت تھی نا. میرا خیال ہے مشکل سے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا 2 کروڑ روپے. میں اس لیے آپ سے پوچھا آپ کو کتنا وقت لگا.
وہ ایک چٹکلا مجھے یاد آیا, ایک پارٹی کے پاس کو لے گیا گیا تھی, پارٹی واقعی پارٹی, بڑا مطلب عزت بہت تھی. میری پہلی ملاقات تھی, ہو سکتا اس نے نام ہم سنا ہوگا. تو لے جانے والا ان کے خاندان کا کچھ فرد تھا جو اپنے مدنی ماحول میں تھا. اس وقت مدنی ماحول اصطلاح نہیں تھی, یہی فیضان مدینہ کے لیے ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے. تو لیا, اس نے یقین مانے, اتنا مان دیا, اتنی عزت دی. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم باہر نکلے گیا اور بڑے اس نے وعدے کیے ہم سے. ہم نے باہر نکل کر اماؤنٹ نہیں بتایا, باتیں ایسی کی کہ بس وہ بادلوں میں ہم کو سفر کروا دیا. ہم باہر نکلے, ہمارا یوں ہم نے آپس میں کہ یار یہ 25 سے 1 لاکھ تو دیکھ ڈالے گا, 25 لاکھ تو کہیں نہیں گئے اپنے. اس نے پھر ہماری دعوت بھی کیا, دعوت کی. اور ہاں جب وہاں سے عطیات وہ یہ مل ملا کے جب ہم اس سے باہر نکلے نا, تو یہ پھر بھاگتا ہوا آیا کہ میری وائف کہتی ہے کہ مجھے ان کا مرید ہونا ہے. ہم واپس اندر گئے اور پردے میں سے وہ ہم پہلے چادر پھینکتے تھے پردے میں, پردے میں چادر دی ہوگی, اس نے بھی بھاگ کر چادر پکڑ لی اس پارٹی نے بھی, سمجھے. اور وہ بیعت کا سلسلہ ہوا. اب تو سارا مرید ہو گیا یار, تو دے گا یہ وہی سے. پھر اسی دوران اس نے ہم کو کہا کہ یار آپ میری دعوت کھائیں, اور ہماری اس نے بھاگ کے دعوت کی, وہ دیگے چڑھائی اس نے. ہو سکتا آپ تو ہوں اس میں یار, میں نام نہیں لوں گا, پہنچ جائے گا نام. مشہور جگہ ہے, اس کی جگہ کا مطلب بس اسٹاپ ہے اس کی عمارت کا, بہت بڑا اربوں پتی آدمی ہوا. اس وقت بھی شاید اس کا اسٹاپ تھا اس کی جگہ کا, باب المدینہ میں ایسی جگہ پہ اس کا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ. اب خدا جانے وہ زندہ ہے نہیں, پرانی باتیں. تو یقین مانے میرے چپل اٹھا کر میرے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا, ایسا جیسے مبالغہ کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اب اپنے کو ہٹ جانا یار, یہ بنا دے گا سارا. اللہ کی شان, 25 لاکھ کا تو ہمارا اندازہ تھا, یقین مانے اس نے 25 روپے بھی نہیں دیے اب تک ہم کو, کچھ بھی نہیں دیا. کالم بس مان دیا ہم کو, عزت دی. یہ بھی ہوتا تھا, اور بھی ایسے بعض جگہ ہوئے کہ مطلب بہت محبت دیکھی اور ہم پہنچے تو بٹھایا, عزت دی, اپنے خرچے گنوا دیے. بعض ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اتنی بیواؤں کو دے رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر دیں گے تو ڈاکٹر کو دیں گے, ڈاکو کو دیں گے, تم کو نہیں دیں گے, پکا دیتے تھے. ہو سکتا ہم پر اعتماد نہ کرتے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ ہیں, پتہ نہیں. ابھی جائیں گے تو
آپ لوگوں
اتنا ہمارا روپ تو نہیں تھا نا, جیسے آج کل کا حساب کتاب تو نہیں تھا نا.
لیکن اس وقت کی آپ لوگوں کی جو کوششیں, اور وہ اتنی سہولیات بھی نہیں تھی, آنا جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا,
کوششیں وہی تھیں. ان کو تیار پکا ہوا حلوہ ملا ہوا ہے, کھانے والے بنے تو بہت ہے یار, سچی بولتا ہوں.
آج صرف دعوت اسلامی, بابا ہم بولنے بیٹھتے ہیں نا تو گھنٹوں لگتے ہیں صرف اگلے کو دعوت اسلامی کا مدنی کام بتانے میں اور اس کے شعبہ جات گنتی کروانے میں, گھنٹوں لگتے ہیں. یعنی ہمیں بہت شارٹ کرنا پڑتا ہے کہ اتنی دیر کون بیٹھ کر سنے گا. اتنی دعوت اسلامی ترقی کر گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کا. اچھا پھر دعوت اسلامی بتانے بھی نہیں پڑتی, اب تو دکھا جاتے ہیں, یہ مدنی چینل دیکھو دعوت اسلامی نظر آتی ہے. تو ہمت کرنے کی دیر ہے اور بس اسلامی بھائی ہمت کریں، دنیا بھر میں جہاں جائیں دعوت مدنی عطیات کا سوال ہوا تو ماشاءاللہ دینے کے حوالے سے بھی کرنے کے حوالے سے بھی ہر حوالے سے امیر سنت نے ہمیں مدنی ذہن دیا ہے، تو جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے جیب سے بھی دیں. اب ہم نے ذمہ داران کے مدنی مشورے میں ایک سوال کیا تھا، آپ میں سے ایک روپیہ کون دے گا؟ یعنی یہاں ہم نے ذہن دیا تھا کہ جتنی بھی دعوت اسلامی والے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ اپنی مدنی تحریک کو دیں ضرور، اگرچہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو، تاکہ ہم بھی دینے والوں میں شماروں خالی مانگے. ایک روپیہ کیا بھاری پڑ رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن دیں تو صحیح ہم کہ یار میرا بھی ایک روپیہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ گیا، تو اس طرح دینے والوں میں سے ہمارا شمار ہو. سوال چلائیے.
میں بول رہا ہوں سجانی ٹاؤن سے محمد اقبال. میرا سوال یہ ہے کہ چندہ کے بارے میں بول رہے ہیں، چندہ لینا یا دینا، چلے یہاں تک تو صحیح ہے، چندہ مسجد کے نام پہ لے کے خود تو کھا لینا، اس کا کیا ہے؟
چندہ جو ہے نا اس کا جس مد میں نا، جس مضمون جس عنوان پر دیا اسی عنوان پر اس کا خرچ کرنا یہ واجب ہے. مسجد کے نام پر چندہ لیا، اب یہ کہ جامعۃ المدینہ کی عمارت پر جیسے لگا لی وہ رقم، یا مدرسۃ المدینہ پر لگا لی، یا سماجی کام میں لگا لی، یا اٹھا کر کسی کو اس چندے میں تو ادھار دے دیا، یہ سب ناجائز کام ہے، اور اس طرح کا جو بھی نقصان کیا وہ سب پلے سے دینا پڑے گا. یا جس نے چندہ دیا ہے اس سے رجوع کرے، وہ اگر اس کو باقی رکھے تو ٹھیک، اجازت دے دے، معاف کر دے، تو وہ اس کو اختیار ہے. جس نے دیا ہے یا جتنوں نے دیا ہے، تو جتنوں نے دیا نا یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، ساروں تک رسائی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، نہ یاد رہتا ہے سب کا کہ کس کس نے کتنا دیا. تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ واجب ہے کہ جس کام کے لیے چندہ لیا اسی میں استعمال کریں گے. اگلا خود کھا جانا، تو جو خود کھانے کے لیے مانگا یہ چندہ کہلاتا نہیں ہے، اول تو یہ تو بھیک کہلاتی ہے. اگر کسی نے بھیک مانگی اور حقدار تھا اور اپنے لیے مانگی تو وہ کھا سکتا ہے، جبکہ حقدار تھا شرعاً اس کو اجازت تھی. ورنہ یہ کہ چندہ اور خود کھا جانا یہ تو قطعی حرام، گناہگار، عذاب نار کا حقدار، اور یہ پیمنٹ بھی کرنا پڑے گا اس کو. عوامی طور پر بھی سخت معیوب ہے یہ. مسجد کا چندہ کسی نے مدرسے میں لگا دیا، عوامی طور پر یہ اتنا مایوب نہیں ہے، لوگوں کو یہ مسائل نہیں پتا ہوتے، وہ وہاں نیک کام ہی ہے نا. چلو آپ بولو گے بھی شاید جس ایک سے لیا ہو تو بولے کیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ بولے نا کہ وہ چندہ لیا اور کھا گیا، پھر جو وہ بدزن ہوگا اور جو برا بلا کہے گا اس کا اندازہ آپ سب کو ہو سکتا ہے. اور وہ اگر مذہبی آدمی ہوا، پھر جو یہ مذہبی لوگوں کے بارے میں کلام کریں گے نا، اس لیے مطلب وہ چندہ کوئی بھی اگر کچھ کلام نہیں بھی کرتا تب بھی چندہ چپکے سے چھپا کر بھی کھا لیا خود، تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار، اور یہ پیمنٹ کرنا پڑے گا. اب یہ کہ نہیں کہ اسی میں چندہ لگا لیں، نہیں، بلکہ جس سے لیا تھا یہ رقم اس کو لوٹانی پڑے گی، یا وہ اجازت دے دے وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے. کھا بھی گیا تو اس میں چلو یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں کھا گیا، اس طرح تو ظاہر کس کی ہمت پڑے گی. تو اس طرح کہ وہ چندہ آپ نے مسجد کے لیے دیا تھا تو وہ غلط جگہ استعمال ہو گیا ہے، یوں کہہ سکتا ہے کہ وہ غلط جگہ استعمال ہو گیا ہے، اور وہ مجھ پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ رقم میں آپ کو واپس دے دوں، تو میں مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے پیمنٹ کر دوں گا، یا آپ جیسے فرمائے اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو بھی ہو جائے گا معاف، اس طرح کی کوئی ترکیب کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کہتا میں کھا گیا پھر تو بڑی تذلیل ہوگی، اور کوئی اگر ایسا ہوگا بھی نا تو پھر وہ توبہ پر آمادہ مشکل ہوگا.
سر معاف کرنے میں پھر مسئلہ ہی کھڑا ہوگا کہ وہ سامنے والا سمجھے گا کہ استعمال ہوا ہے، اس نے اپنی ذات پہ نہیں کیا، باقی یہ اصل مقصد ہے اس تک پہنچا دینا، پہنچانے تک تو ٹھیک ہے لیکن مجھے معاف کر دیں، اگر وہ معاف کر دیں تو پھر اس میں اس کا ذہن جو ہے وہ یہ جائے گا کہ شاید کسی اور جگہ استعمال ہو گیا, جیسے آپ نے مثال دی ابھی مدرسے جامعہ کی, یا اس نے کسی کو قرض دے دیا, اس طرح کا اس کا ذہن اس طرف جائے گا, تو اس میں پھر صورتیں بن جائیں گی. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو پہنچا دے وہ رقم کسی طرح سے.
پہنچانے کی تو کھا گیا بڑی رقم, پہنچانے کی تو سب کو پتا ہے حیثیت ہوتی نہیں.
اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پہنچانا تو ویسے ہی پڑے گا اسے.
اگر یہ بولتا میں کھا گیا ہوں پھر تو بدنامی ہو تو.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یوں بولے کہ میں کھا گیا, معاف کرانے کی جگہ
یہ بولے کہ یہ جس کام کے لیے چندہ دیا تھا اس کام میں, جیسے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا آپ نے, تو مسجد کے بجائے کسی اور مصرف میں آپ کا چندہ استعمال ہو گیا ہے جو شرن جائز نہ تھا. وہ مطلب میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھر دوں گا. تو
یہ صحیح نہیں رہے گا. مصرف جب وہ بولے گا تو اس کا ذہن یہی جائے گا کہ اس نے کسی اور چیز میں استعمال کیا. جو پہلے آپ نے الفاظ بولے تھے نا اس میں بھی بچت تھی کہ اس کا ٹھیک استعمال نہیں ہوا اور مجھ پہ وہ واپس کرنا آپ پر لازم ہو گیا ہے, تو وہ میں آپ کو واپس کروں گا.
آپ نے جس کام کے لیے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا وہ اس کام کے بجائے کسی اور کام میں استعمال ہو گیا ہے, اور اب مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں آپ کو واپس لوٹا ہوں, تو انشاءاللہ میں آپ کو زندگی رہی تو لوٹا دوں گا. اب تو اس میں تو وہ نہ بول دے گا.
بابا اگر اس نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا, کسی اور مسئلہ میں خرچ ہو گیا,
پھر تو بولنے میں واندہ نہیں ہے.
تو یہ بھی اظہار کر دینا.
ہاں پھر تو حرج ہی نہیں ہے. شرمائے گا کب؟ انہیں واقعی ایک بے عزتی ہے آدمی کی کہ بولے کہ میں کھا گیا ہوں. وہ سن کر ہی اس کو ایک دم دھماکہ ہوگا اس کے دماغ میں, میں مولانا ہوں کہ کھا گیا. شرم نہیں آئی کھاتے وقت؟ تو یہ احساس نہیں تھا اب بولتا کہ میں کھا گیا تو ایف آئی آر کٹواتا ہوں تیری. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بڑی رقم ہو تو گھوم سکتی ہے. اس کی زکات بھی تو نہیں ہوئی نا. اگر وہ زکات دی تھی اس نے, اب تو پتا چل گیا اس نے زکات, مسجد میں بھی زکات نہیں لگتی. زکات جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہم کو وکیل کرتے ہیں نا, تو یوں مطلب یہ کہ ہم اس کا ہیلا کرتے ہیں. لیکن اب وہ کھا گیا. ہاں بغیر ہیلے کے ہی کھا گیا, جس کھا ہی گیا. زکات تو ہوئی نہیں نا, تو دینا ہی پڑے گا زکات. تو اس پارٹی کو اب دینی پڑے گی جبکہ پتا چل گیا کہ یہ خیانت ہو گئی ہے زکات میں. تو مسئلہ پیچیدہ ہے, ایک ٹکا بھی چندے کا غلط استعمال نہیں ہونے چاہیے, نہ اپنی ذات پر نہ کسی اور کام میں. کسی غریب کو بھی رحم کھا کر آپ نے دے دیا اور وہ عطیات تھے فضا دعوت اسلامی کے مثلا, پر آپ نے کسی غریب پر شفقت فرما دی اور اس کے علاج کروا دیا, تو بھی یہ ناجائز ہوا. کیونکہ دعوت اسلامی کے یہ مددات نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد, شادی کی مدد, تو بیوہ کی مدد, یہ اس کے مددات نہیں ہے. اس کے کام جو ہے سماجی نہیں ہے بلکہ یہ دینی کام ہے. دینی کام میں جو لگے بندے جو ہیں نا انہی میں یہ استعمال ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. لفظ کلی اختیار بھی پہلے ہم بولتے تھے, لیکن کلی اختیارات بھی بولنا کافی نہیں ہے. کلی اختیارات میں بھی وہی مراد لیے جائیں گے جو اس کے لگے بندے کام ہیں اس میں استعمال ہو. اور عوام الناس کلی اختیارات میں سمجھیں گے کیا؟ ان کو نہیں سمجھ پڑتی کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جملہ آپ بتائیں کہ دعوت اسلامی کو اجازت دے دیجیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام میں آپ کی رقم خرچ کر دے, لیکن زکات کے لیے یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے. زکات فطرہ ہو تو بس لے لینا ہے چپ چاپ, تو اس کا ہیلا ہوتا ہے. اگر زکات میں اس نے اجازت دے دی ہر نیک اور جائز کام کے لیے اور اس نے بھی ہاں بول دیا, تو
وہ ہے ہی نہیں نا. وہ تو فقراء تک پہنچانا ضروری ہے زکات. تو زکات میں نیک اور جائز کام کی کوئی شرط ہی نہیں ہے اس میں. کیا
نہیں, اگر جیسے کہ کسی نے زکات دی اور لینے والے نے کہا کہ ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ کی یہ رقم خرچ کر دیں,
فضول ہے نا. اصل میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ شریف فقیر تک پہنچائے.
یعنی اس کی زکات تو کوئی, اس نے ہاں کہہ دیا تب بھی
زکات کی نیت سے اس نے دیا ہے تو وہ فقیر تک پہنچانے سے ادا ہو جائے گی.
حرج نہیں ہے مطلب
جی
سر کہنے. نیک کاموں کے لیے مباح کر دیا، یہ نہیں اس کے معنی بنیں گے.
اصل میں وہ زکات کے لیے لفظ وہ استعمال ہو سکتے ہیں جس میں ملکیت ہے، جیسے قرض کے کی بھی دے سکتے ہیں، تحفہ کے کی بھی دے سکتے ہیں. اصل یہ ہے کہ نیت زکات کی ہونی چاہیے اور پہنچنا مستحق تک چاہیے، یعنی فقراء تک جو اس کے مصارف ہیں ان تک پہنچنا چاہیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ تنظیمی طور پر، کیونکہ ابھی یہ ہلے کی بات چلی، تو دعوت اسلامی کے جو مدنی عطیات ہیں اس میں ہیلے کی اجازت اسلامی بھائیوں کو نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جس کو ہماری جو مجلس مالیات کے جو رکن شورا اور پاکستان جو سطح کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، انہوں نے جن خاص کو خاص کیا ہے کہ صرف وہی مدنی عطیات جو زکوٰۃ کے لیے، جو زکوٰۃ کے طور پر آتی ہے یا جو اس کا جو شرعی حیلہ کرانا ہوتا ہے، یہ مخصوص ہی اسلامی بھائی ہیں، دنیا بھر میں مخصوص ہی ہیں جو شرعی حیلہ کروا سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داران کو اس کا کسی نہ حد تک علم ہوتا ہے. ہر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو، مدنی عطیات کرنے والے کو شرعی حیلہ کرانے کی دعوت اسلامی کی طرف سے اجازت نہیں ہے.
عشر کا بھی یہی معاملہ ہے،
عشر کا، فطرے کا، یہ مدنی مرکز کے مخصوص اسلامی بھائی ہی کرتے ہیں، ورنہ تو اندھی پھیل جائے گی.
سوری بابا، شرعی ہلا کروانا کس سے نا، یہ بھی ایک پورا مار. اب ایک سے شرعی ہلا کروایا، اس کو آپ نے رقم دے دی، اب اس نے بھی رقم اپنے پاس ہی رکھی ہے، اب وہ شریف فقیر ہی نہیں آ رہا، اب دوسرا جا کر اس کو بولے کہ یہ شرعی ہلا کر دے، تو وہ شرعی ہلا کرنے کا حال نہ رہا. تو اس لیے ہم نے بالکل اس کا ایک خاص طریقہ کار وضع کیا ہوا تنظیمی طور پر، جو ہمارے اہم ذمہ داران وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں ماشاءاللہ ہماری مجلس مالیات نے بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی، اور ہمارے دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں نے کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی عطیات کا انداز کسی حد تک ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ بالکل اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہی ہو.
اس میں امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے وہ چندے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ ہم تمام ذمہ داران کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مالیات والوں کی جانب سے چندہ جمع کرنے کی احتیاطیں، ایک رسالہ چندہ جمع کرنے کی شرعی احتیاطیں، یہی ہے نا، تو اس کا مطالعہ بھی بہت زیادہ مفید ہے، وہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور سمجھ میں نہ آئے تو دار الافتاء میں رجوع کر کے اس کو سمجھ لینا چاہیے. بلکہ امیر اہل سنت نے تو اس میں ترغیب دلائی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی اس کے مطابق تربیت کریں، چندے کے بارے میں سوال جواب اس رسالے کو پڑھ کر اسلامی بھائیوں کی تربیت کریں.
کون سے دار الافتاء سے ان کو رہنمائی لینی ہے؟
دار الافتاء اہل سنت الحمدللہ باب المدینہ میں بھی قائم ہیں، سردار آباد میں بھی ہیں، فیصل آباد، حیدرآباد، پنڈی میں بھی ہیں، گلزار طیبہ سرگودا میں بھی ہیں، مرکز الاولیاء میں بھی ہیں.
محمد تصور عمان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یقیناً لاکھ تک کا اعتکاف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک ماہ ایک مسجد میں گزارنے سے کسی شخص کے معاملات میں فرق نہیں آتا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
معاملات میں فرق نہیں آتا، معاملات میں فرق تو دس دن میں بھی آئے گا، دکان پہ نہیں جا سکے گا، نوکری نہیں کر سکے گا، اپنے گھر نہیں جا سکے گا. معمولات میں فرق تو ظاہر ہے کہ آنا ہی ہے، دس دن ہو یا ایک مہینہ ہو، اعتکاف تو کرنا چاہیے. حج پہ جائے گا تب بھی معمولات میں فرق آئے گا، عمرے پر جائے گا مدینہ پاک کے حاضری کے لیے سفر کرے گا، معمولات میں فرق تو آئے گا. اعتکاف یہ سعادت ہے، ایک ماہ کا اعتکاف ماہ رمضان کا کر لینا چاہیے، جس کو زندگی میں موقع ملے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں ثواب بہت سارا ملے گا، علم دین حاصل ہوگا، علم دین حاصل کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. یہ کریں گے کہ نہیں؟ اتنے جمع ہو گئے. اب تو کیا آدھے بھی نہیں، ون فورتھ بھی شاید ہی ہو. نہیں اگر دل میں نیت ہے تو ہاں، ورنہ وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے یا میرا مان رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیں گے تو گناہ کروں گے. سچا بالکل آپ کا، ہاں ابھی نیت ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے 100%، پھر کوئی وجہ ہو گئی ہے ویسے ہی ارادہ بدل گیا تو گناہ نہیں ہے، ابھی پکی نیت ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، شاید باید نہیں ہے، اگر پکی نیت ہے تو ہاتھ اٹھائیے. ماشاء مرحبا. اچھا اب جن کے پاس اعتکاف نہ کرنے کے آزار ہوتے ہیں، نوکری ہوتی ہے، دکانداری ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو کیا ایسے سائیں بھائی ہیں ان میں سے کہ جو بچے اعتکاف جو نہیں کریں گے کہ وہ اپنی نوکری یا جو بھی مشاغل ہیں وہ بھی جاری رکھیں اور جب نوکری پر جائیں تو یہیں سے جائیں، جیسے باب المدینہ والے فیضان مدینہ سے ہی جائیں، اور نوکری سے گھر جانے کے بجائے ڈائریکٹ یہاں جائیں، تو پورا مہینہ اس انداز میں، اور جو چھٹی کا دن ہے وہ بھی یہاں گزارے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ ایسے تھوڑے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ تیاری نہیں ہے نا، نہ اعتکاف کرنا ہے نہ وہ اس طرح وقت دینا ہے، تو یہ بتایا شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ ذمہ داران جمع ہے، تو ذمہ داران قربانیاں نہیں دیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یہاں اتنی مخلوق باب المدینہ میں اعتکاف میں نئے نئے عیسائی بھائی تشریف لاتے ہیں، بےچارے بس جب تک آپ جیسے عیسائی بھائی یہاں پڑے رہ کر ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو حوصلہ نہیں دیں گے، یہ کیسے بےچارے آگے ترقی کریں گے؟ اب جیسے بعض کیا ہوتے ہیں، بعض عیسائی بھائی ایسے ہوتے ہیں نئے کہ جن کو کوئی نہ کوئی اچھا عیسائی بھائی مل جاتا ہے، مبلغ وغیرہ، اور اس کی ترکیب بنا لیتا ہے، تو وہ تو واہ واہ مدینہ مدینہ ترکیب میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ بس مدنی ماحول میں آ جاتا ہے، اور کسی کو کوئی، کیونکہ آپ لوگ اتنی بھاری تعداد میں تو ہوتے نہیں ہے، اس میں عوام زیادہ ہوتی ہے نئے حصے ہوئے، تو ان کو اگر کوئی صحیح حصے ہوئے نہیں ملتا تو پھر اس کو اسی جیسے مل جاتے ہوں گے، بھئی ان کی بن جاتی ہوگی ٹولی، پھر یہ جو کچھ کرتے ہوں گے یہاں، تو اس صورت میں ایک تو یہ پرابلم، پھر ظاہر ہے کہ اتنی ساری مخلوق جہاں جمع ہو وہاں مسائل تو ہوتے ہیں. اب یہاں چونکہ مذہبی مدنی ماحول ہے اور یہ کوئی بہت بڑا کوئی ذہن لے کر آتے ہوں گے کہ ہم کو یوں کھلائیں گے یوں پلائیں گے اور ہم کو مطلب نرم نرم گدیلے پہ سلائیں گے اور ہماری پاؤں کی چمپی کریں گے لوگ، ہو سکتا ہے کہ کیا کیا ذہن لے کر آتا ہو، تو اس لیے وہ بزن ہو جاتا ہے بعضوں کا. حج پہ جائیں گے تو چاہے ان کے سارے ریال نکل جائیں، چاہے یہ بچھڑ جائیں اپنے قافلے سے اور رلتے رہیں، کسی سے بزن نہیں ہوں گے، کہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے وہاں اپنی مدد آپ کا نظام ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، پلے سے کھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، یہاں یہ ذہن نہیں ہوتا، یہاں ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ یوں دیکھا جائے تو سفر حج کے مقابلے میں یہاں بہت سہولتیں ہوتی ہیں فیضان مدینہ میں، سفر یہاں مفت آپ کو رہائش ملتی ہی نہیں ملتی فیضان مدینہ میں، مفت ملتی ہے. کیا حاجی صاحب ہے وہ اس میں، اس نے حج کیا ہے؟ شرما رہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مفت رہائش ملی تھی، بلکہ یہ شکوا تھا کہ یار بہت مہنگی ہے، پانی یوں ہے، فلاں یوں ہے، وہ یوں ہے، یہ یوں ہے، وہ اتنا سا بستر کی جگہ ملتی جو ریگولر اسکیم میں، وہ جو اس طرح جو بھی ذرا جنرل پبلک جو ہوتی ہے وہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتی، تو ان کو ایک بستر کہنے کے ایک جیسے کمرہ ہوتا ہے، اس میں 15, 20, 50, 40 ہول جیسے کمرے دیکھے میں نے، ان میں ایک بستر ہوتا ہے، اونلی ون بیڈ، وہ بھی زمین پر بچھا ہوا، پلنگ نہیں ملتے، اب ملتے ہو تو پتہ ہے پلنگ ملتے، اب پلنگ ہو گئے، نہیں نہیں اچھا پلنگ وہ تو ہوٹل میں بڑے جو یعنی شاندار ٹائپ کے ظاہری طور پہ ٹپ ٹاپ کے تو وہ چمڑی کے ساتھ گوشت بھی نکال لیتے ہوں گے, ریال کے ساتھ گوشت کھنچ جاتا ہوگا. تو جنرلی جو ہے پلنگیں ہو گئی ہے, بستر کا وہ سسٹم.
سر میں ہاں بھی سنوں میاں انگرو میسج کروں, میں نے میسج کیا, مجھے پتا یہ چلا ہے کہ وہ جو گدے جو تھے نا بابا یہ بالکل ختم ہو گئے, اب پلنگ نظام ہے.
چلو بھائی ترقی منا شریف میں نیچے تو چلو وہ پلنگ, یہ پلنگ ایک ملے گا جس طرح بستر ایک ملتا تھا.
جی جی.
اور وہیں آپ کو بیگ رکھنا ہے, اس کے برابر میں سامان رکھنا ہے, کوئی کیل کھوٹی بھی وہاں نہیں ہوتی ہے جو میرا تجربہ ہے. ایک جگہ ہوٹل میں ہمارے بہت تعلقات بن گئے تھے ہمارے زوم فاسد میں, تو میں نے اجازت مانگی کہ وہ کھوٹی خالی چپکا نہیں ہے, کیل ٹھونکنی نہیں ہے, چپکانے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ مطلب وہاں یہ سب تکلیفیں برداشت کریں گے, گلا شکوا یعنی بدزن کس سے ہوں گے. تو یہاں ان کو مفت میں رہائش, وہاں کھانا کھائیں گے تو پتا چلے گا کتنے کا ملتا ہے. جائیں گے انشاءاللہ, پھر بھی جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں مفت ملتا ہے, ملتا ہے مفت ہے نا, اور نہ پکانا پڑتا نہ کمانا پڑتا ہے. کرتے ہیں نخرے, ہاں نخرے کرتے ہیں, گوشت چاول دو روٹی کھاتے ہیں. ہم اتنی مرچیں کھانے کے عادی نہیں ہیں, مرچیں بہت ہوتی ہیں. لے بڑے کا گوشت, ہم تو ہم کو نہیں چلتا, چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مفت کلینک کی سہولت ہے یہاں عالمی مدنی مرکز فضان, مفت دوائیں ملتی ہیں, بہت کچھ سہولت دینے کے باوجود اللہ کے بندے بدزن ہوتے ہیں اور برا بلا بولتے ہیں بعض لوگ. تو کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے. میں تو آپ کو مرید الزام ٹھہراؤں گا, آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے, آپ سب متکف ہو جائیں پھر بدزن نہیں ہوں گے. اب وہ کیا پھر ایک دوسرے کو ٹکرتے ہیں, ہوتے ان میں ایک تعداد بے نمازی ہوتی ہے, شرابی بھی آتے ہیں, ہیروئنی بھی پہنچتے ہیں, جواڑی بھی پہنچتے ہیں, ہر طرح کے بندے پہنچتے ہیں. اب وہ ہیروئنی کو شرابی مل گیا, یہ دونوں کی دوستی. اور اس طرح یہ ترکیبیں بعض کیا آؤٹ ہو جاتی ہیں جب بعض افسر لیول کے لوگ بھی آتے ہیں. اب ان کے ساتھ ان کی منزل کے مطابق سلوک کرنے والے ہم کہاں سے لائیں؟ آپ تو آتے نہیں ہیں, آپ کباب سموسے گھر میں ملتے ہیں, یہاں کباب سموسے ہم نہیں کھلاتے, یہ الگ بات ہے. ہم کو آپ کو تندرست بھی رکھنا ہے نا, تندرست نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے مدنی ہلکے ویران کر دیں گے, آپ یوں پڑے رہیں گے پیٹ پکڑ کے, یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ آپ ساتھ نہیں دیتے, کئی افسر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ان کے لیول کا آدمی ہوگا تو ہی سنبھالے گا. ان کے سائی بھائی جو افسر کیٹیگری کا ہوگا ہے نا, انزل الناس منازل ہوں, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو ان کو ان کے حساب سے کمپنی چاہیے, ان کے حساب سے اسلامی بھائی چاہیے جو ان کو ترکیب میں دے سکے, تو یہ بہت کام کے ہوتے ہیں. تو یوں ہمارے یہاں کمزوریاں ہوتی ہیں, پھر وہی کہوں گا آپ کے عدم تعاون کی وجہ سے اس بار ایسا نہیں کرنا. مجھے پتا ہے واقعی بعض سے ناراض ہوتے ہیں, وہی میں نے مثال دی نہیں, حج پہ ناراض نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ تکلیف اٹھائیں گے ناراض نہیں ہوں گے. یہاں یہ ایسا اپنا ذہن بنا کے آتے ہوں گے نا کہ یہاں یوں 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 ہم کو بالکل یوں ادھر ادھر لے کے رکھیں گے یہ لوگ, اور گدیلوں پر سلائیں گے, اور بجلی چلی گئی تو یہ پنکھا کریں گے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بدزن ہو جاتے ہو. بدزن ہونے میں ان کا قصور ہے, ہمارا تو ہے, ان کا بھی قصور ہے کہ بدزن نہیں ہونا چاہیے. کہ جہاں اتنی مخلوق ہے تو وہاں بدنظمی کا بھی امکان رہتا ہے. بدنظمی 100% تو نہیں ہوتی, لیکن کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ زیادہ تعداد ہو جاتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو کچھ رف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. امام آپ باندھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ یہ دعوت اسلامیہ کوئی ذمہ دار ہے, ہر امامے والا ذمہ دار تو نہیں. تو امامہ تو دکان پہ بکتا ہے وہ خرید کے, بلکہ بعض ایسے بھی ہوں گے وہ ترکیب سے آپ لوگوں سے مانگ لیتے ہوں گے, میں امامہ باندھوں گا, آپ اپنا اتار کے پیش کر دیتے ہوں گے, یوں جیب میں ہاتھ ڈال کے دلا دیتے ہوں گے، کہا نہیں کیا کروں یار، اس طرح امام آپ دیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باندھ لے، باندھنا آتا نہیں ہوتا ہے، بندوائے گا بھی ہاتھ سے، اور یہ جانے کے بعد باندھے گا گائے گا، جیب سے لے گا، وہ شاید اس کی قدر کرے گا، دو تین سو روپے خرچہ کرے گا نا، خرچہ کون کرے گا جس کو جذبہ ہوگا، اب یہ پیسے نہیں ہیں تو یہ بھی کیا مانگ کے پہنے کپڑے جس کی قیمت امام سے زیادہ ہے، اب خالی امام آئی مفت کا چاہیے، سفید چادر ہی مفت کی چاہیے، یہ نہیں، تو سوال امامے کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے، امامے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، چلو وہ کھانے کو نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، ایک دن کا بھی اس کے بعد کھانے کا نہیں ہے، تو سوال جائز ہو جائے گا کھانے کے لیے، امامے کے لیے امامہ نہیں ہے، خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تب بھی امامے کا سوال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر تو دنیا جی ہی رہی ہے، اغلب اکثر جو ہے غالب کے اغلب وہ امامہ باندھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کسی کو اس طرح دیا نہیں کریں، ایسوں کو سوال کر کے دینا جو ہے نا آپ اس کو ثواب نہ سمجھیں، بلکہ یہ دینا بھی شاید اس کے گناہوں بھرے ذہن کی وہ ہے حوصلہ افزائی، یہ جزیہ تو موجود ہے فتح رضویہ شریف میں کہ جو بھیک مانگنے کا جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا پروفیشنل بھکاری، ان کو دینا گناہ ہے، کہ یہ ان کے گناہ پر مدد ہے، نہیں دیں گے تو ناک کٹے گی، خود ہی جا کر کچھ کسب کرے گا، محنت مزدوری کرے گا، امامات دیا نہ جائے، از خود آپ پیش کر دیں کسی کو ترغیب دلا کر اور آپ کو لگے کہ یہ باندھ لے گا، وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر یہ بھی عام طور پہ یہ امامہ جاتا ہے، میں نے بہت مانٹے امامے، لیکن شروع میں بہت مانٹے، پہلے تو اگر مانٹنے بھی پڑتے تھے کہ وہ اتنا سر، وہ آہستہ آہستہ ہی دکانیں اور بنی، پہلے تو کیا کتھے امامے تھے، اور اب امامے پہنا ہے کہ کتھے کپڑا تو امامے کا ملے گا کہاں سے، تو پھر میں نے کپڑا خریدا، اس کو رنگوایا کتھئی، اور اس کو بیچنا شروع کیا، پھر یہ کہ وہ پھر یہ دور آیا کہ مدینہ الاولیہ سردار آباد سے خریدتے تھے ہم کپڑا، کپڑے کی بڑی منڈی شاید وہاں ہے، اور پھر یہ کہ ملتان مدینہ الاولیہ ملتان میں رنگواتے تھے، ان کو بیچتے تھے، سب سے پہلا امامے کا تاجر میں ہوں داؤد اسلامی، کہ کسی طرح امام عام ہو جائے، تو الحمدللہ اب تو دکانیں بہت کھل گئی، امام اب میں تو بیچنے کا حال بھی نہیں، میرا دل کبھی کبھی بہت کرتا ہے کہ میں احرام بیچوں، کبھی بیچا نہیں ہے، اب میں دکان نہ لگا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، اپنے گھر پہ بیچوں گا تو بدنامی ہوگی، اور یہ بھی شرعاً اس کی شاید اجازت نہیں ملے گی، تنفیر عوام کا باعث ہوگا کہ یہ اپنی عقیدت فروخت کر رہا ہے، مجھ سے لوگ لیں گے یہ بھی گوارا نہیں ہے، ورنہ تھوڑے احرام گھر پہ رکھ لوں، جو مانگے اس کو بھجوا دوں دے دوں اس طرح بھائیوں کے ذریعے، میں نو پروفٹ نو لوس بیچوں گا تب بھی بدنامی ہوگی، اس لیے میں یہ کرتا نہیں، میں اپنے دل کی بات کری کہ مزہ آتا ہوں، ذکر مدینہ ذکر مکہ ذکر حج ذکر عمرہ ہوتا رہے اس بہانے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چلو بھائی وہ حج کی اور عمرے کی باتیں نکلی تو یہ عمرہ پیکج آ گیا، رفیق المعتمرین میموری کارڈ، مختلف زبانوں میں رسائل، یہ سفر مدینہ کا، سفر مدینہ کا یہ پورا ایک پیکج ہے 1200 روپیہ، یہ دکانداروں کے لیے پیکٹ مدنی رسائل، وضو کا طریقہ، زیاد درود و سلام، فیضان نماز، قفل مدینہ پیڈ، فیضان اذان، شجرہ شریف، غسل کا طریقہ، مساجد کے آداب، مسجدیں خوشبودار رکھیں وغیرہ، یہ 100 روپئے کا یہ پورا دکاندار جو دکانوں پہ رکھتے ہیں بانٹتے ہیں لنگر رسائل تقسیم رسائل, تو جو دکاندار نہیں ہے ملازم ہے اس کو بھی خریدنے کی چلو اجازت ہے, بس آپ بھی لے سکتے ہیں, طلبہ کرام بھی لے سکتے ہیں, اساتذہ کرام بھی لے سکتے ہیں, دکاندار گاہک سب کے لیے, پڑوس میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو مدینہ مدینہ
رمضان کا مہینہ رحمت لٹانے والا, رمضان کا مہینہ رحمت لٹانے والا, برکت لٹانے والا, برکت لٹانے والا, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, پھر آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, جلد آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں, ماہ رمضان رہا ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, بس آ رہا رمضان ہے, آ رہا رمضان ہے, جلد آ رہا رمضان ہے, آ رہا رمضان ہے, یا خدا ہم تیرا احسان ہو, یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو, یا
رمضان
یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو, زندگی میں پھر عطا, زندگی میں پھر عطا ہم کو پر کمر اب باندھ لو, آتا ہے رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لینا جلد, ہاں فیض لینا جلد کے دن تیس کا مہمان ہے, آ رہا رمضان ہے, آ رہا رمضان ہے, جلد آ رہا رمضان ہے, پھر آ رہا رمضان ہے, آ رہا
رمضان
ہے, واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے, واسطہ رمضان کا مولا, واسطہ رمضان کا مولا, واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے, نیکیوں کا اپنے پلے, نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے, آ رہا رمضان ہے, آ رہا رمضان ہے, آ رمضان ہے آ رہا رمضان ہے جلدا رہا رمضان ہے آ رہا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان 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 تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالی تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے
بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان صلوا على الحبيب
محمد شہزاد علی عطاری عمان کے شہر صلالہ شریف سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ معتکف کو 10 دن میں مسجد میں رہنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کیا کیا احتیاطیں کرے اور ایک معتکف کی تربیت کیسے ہو
اعتکاف کے لیے تربیت فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف کا بھی ایک جز موجود ہے حصہ موجود ہے تو اس کا توجہ کے ساتھ مطالعہ ضروری ہے جس کو اعتکاف کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کرے ظاہر ہے کہ یہاں بیان ہوگا تو مختصر ہی دو چار باتیں ہوں گی اس میں کافی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کر لیجئے اور اعتکاف کرنے میں ذہن بنائیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف ہوں ثواب حاصل کرنے کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مزید یہ کہ علم دین کے حلقے بھی ہوتے ہیں تو علم دین کے حلقے اول تا آخر جتنے بھی ہوں گے اس ساروں میں شریک رہوں گا اور توجہ سے علم دین حاصل کروں گا مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس کے اپنے آداب ہیں ان کے آداب کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان کے آداب اب مسلمانوں کو شاید اتنے پتہ نہیں ہے مذہبی ماحول میں رہنے والے بھی بدقسمتی سے وہ اتنا ان کو بھی بھان ہوتا نہیں ہے. اب مجھے جیسے کہ کل ہی ایک شکایت کا پرچہ ملا جی, اب وہ میں نے جیب میں رکھ لیا, بعد میں دیکھا تو وہ کل اس پر کچھ عرض کرنا چاہیے تھا, وقت نکل گیا. لیکن اب بھی ظاہر کہ باتیں تو ان تک پہنچ سکتی ہیں, ذمہ داران باز تو موجود ہیں, کیونکہ میں تو اندر ہوتا ہوں مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا. جیسے کہ مسجد میں جو بھی انتظامات کرتے ہیں, اب وہ خادمین ہوں خواہ مدنی چینل والے ہوں خواہ ان کے معاونین ہوں جو بھی ہوں, وہ ان کو جیسے وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ مسجد کے اندر ہے. وہ یہ اٹھا لے, یہ ادھر رکھ دے, تیری سنتا ہی نہیں ہے. نہیں, یہاں تو اس میں لکھا ہے کہ گالی تک دے دیتے ہیں آئینے مسجد میں. یہ ہمارا جو عملہ جو کام کرنے والے ہیں. اسی طرح وہ یعنی جب بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے نا خاص, جیسے کہ وہ ذہنی آزمائش, اس میں بھی یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں. فیضان مدینہ میں جب کوئی مدنی مذاکرہ خصوصی, جیسے ہفتہ ہے کل انتظامات ہوں گے, تو کاش ہمارے ذمہ داران کل مطلب انسپیکشن کریں, اچانک دیکھیں, چھپ کے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں, وہ گھسیٹ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں. نہیں بالکل جیسے مسجد ہے, ان کو یہ بھان نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا یہ مسجد ہے. گالی گلوچ چیخم چاخ, کو بلا رہا ہے اس کو, ٹال رہا ہے اس کو, مطلب گڑا آوڑی مچا دیتے ہیں مسجد میں, اگرچہ وہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہوتا. سمجھا کر ہزار ایک آدمی عام آدمی سمجھا گا ہم اسلام بدلی, اس کے گلے پڑ جائیں گے, پہنچ نہیں سکتا. بارو آدمی جب تک ان کے سر پر نہ ہو جو خوف خدا والا ہو. تو مجھے اس یہ پڑھ کر تو واقعی نے کہ افسوس ہوا یار, یہ کیا ہوگا. کاش یہ حضرات جو ہوتے ہیں نا, حضرات بھی میں واپس لیتا ہوں لفظ حضرات نہیں, یہ جو نقلی بدماش ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے یہ مدنی مذاکرے سنتے نہیں ہیں. بھلے نا امامے والے تو کیا ہوا ہے, امامہ پہن کر کوئی ولایت کا تاج تھوڑی مل گیا اس کو, جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی اس کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. تو یہ بےچارے بھی نہیں, یہ بدبخت, یہ اس طرح کی چیزیں سیکھتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا مدنی مذاکرے میں ہی یہ سیکھنے کو ملتا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو یہ سیکھتے نہیں ہیں. ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہ کیا مسجد نبویہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں کوئی باہر سے تشریف لائے تھے تابعین, تو وہ کچھ مطلب انہوں نے آواز بلند کی تھی, ان پر فاروق اعظم نے کنکری پھینکی تھی کہ تم اگر اہل مدینہ ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا. وہ اس لیے اہل مدینہ کہ اہل مدینہ کو یہ مسائل معلوم ہے, تم باہر سے آئے تم کو مسائل کی معلومات ابھی پوری ہے نہیں. نیا نیا پھر بھی صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور بھی تو ایک نیا ہی تھا نا, ان دونوں کتابوں کا اور آج کل کی طرح یہ کمیونیکیشن اور اس طرح کے مطلب ذرائع ابلاغ نہیں تھے. لیکن ان جیسا عالم اب بھی کوئی نہیں ملے گا, ویسے عالم تھے. بولو, یہ اتنے مسجد کے آداب تو یہ نہیں مطلب توجہ نہیں کرتے, اس کا دیکھ لیں آپ یہ کہ یہ کون اس طرح کا, یہ کرتے وہی ہیں جو انتظامات کر رہے ہیں. اب انتظامات کون کون کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. ظاہر
فی الحال اس وقت مدنی چینل کی مجلس کے جو نگران ہیں ان کا تو مجھے ابھی میسج آ گیا ہے, آپ کی شاید وہ سن رہے ہیں, کہ وہ خود کل اس مدنی چینل کے عملے کے حوالے سے تو وہ کل شاید کہہ رہے ہیں کہ میں خود کھڑا ہو جاؤں گا, چیک کروں گا. لیکن جرنل گفتگو جب ہو رہی ہے تو اللہ کرے کہ یہ یہاں بھی اور جہاں جہاں جن جن مساجد کے اندر اس طرح کے معاملات یا افطار اور سحری کے معاملات میں جو اس طرح بھی احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اگر سب اوپر رہ کر اپنی اپنی مساجد کے تحفظ کے لیے اور اس کو بے ادبی اور بے حرمتی سے بچانے کے لیے اگر اپنے اپنے اقدامات کریں, تو اس ذمہ دار کی ذمہ داری ہے, متولی ہے یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے.
اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں CCTV
آواز نہیں ہے نا پاپا, اس میں خالی ویڈیو ریکارڈ ہوگی,
CCTV تو لگے ہوئے نا
جی.
ان میں کوئی ہمارا ایسا کسی کو ذمہ دار کسی کی ذمہ داری ہو اندازہ ہو جائے گا, جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تو خالی زبان ہاتھ باندھ کے نماز کی طرح وہ زبان نہیں چلا رہے ہو.
صحیح فرمایا.
وہ غصے کا اور چہرے کا ایک اسٹائل بتا دے گا کہ یہ اس وقت مطلب شیطان سے گلے مل رہا ہے, پتا چل جائے گا پھر اس سے نمٹے. تو یہ کرنا چاہیے, ان کی آخرت کی بھی بھلائی ہے کہ ان کو توبہ کی تلقین کریں, توبہ کریں, ان کو سمجھایا جائے. اور ہم کو تو ہمارا کام تو سمجھانا ہے سر, ہم سزا تو نہیں دے سکتے. فاروق اعظم سزا میں دیتا تو فاروق اعظم تو امیر المومنین تھے, وہ سزا دینے کے مجاز تھے, ہم مجاز نہیں ہیں. ہم یعنی کہ سزا, ہمارا سزا کا انداز دوسرا کہ ہمارا وہ اجیر ہے, تو علماء سے مشورہ کر کے اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کو دروازہ دکھا دیں گے چھٹی, یہی کر سکتے ہیں. یہ سزا بھی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی سزا ہے. لیکن جب تک یہ ہر شعبے میں اس طرح نہیں ہوگا نا کہ اصول ہوگی, یہ اصول ہمارے گھر کے اصول تھوڑی ہیں. جو بھی ہے گھوم پھر کے ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارے اصول. اب مسجد کا احترام پامال کرنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا اصول ہے, تو یہ کوئی اسلام سے تھوڑی ٹکراتا ہے.
اسلام
کے احکام کی روشنی ہی میں تو ایسوں کو تنبیہ کی جائے, اگر علماء اجازت دیں تو اس کو ایک دو کو چھٹی دے دیں گے نا تو سب صحیح ہو جاتے ہیں.
میں اس پر غور کر رہا ہوں, آپ جو دل جلا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ, دنیا کے کئی ایئرپورٹوں میں ہم اندر دیکھتے ہیں نا, اندر جو عملہ ہے جو جس کی ذمہ داری, تو باقاعدہ ان کی تربیتیں, ان کی نگرانیاں, ان کے ورک شاپ اس کو یہ کہتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے, اس کا پورا کورس کرواتے ہیں, تب جا کر ایک ایسی جگہ ان کو ذمہ داری ملتی ہے جو ایک جگہ ہوتی ہے. دنیا بھر میں اگر ہم بابا اس پر بھی آپ کی کیفیت پر میں بات کر رہا ہوں, مسجد میں جنہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, ذمہ داری مسجد کے اندر ہے تو اس کا باقاعدہ مسجد کے احکام کے حوالے سے اس کی تربیت, اس کا ٹیسٹ ہو, اور جب تک کہ وہ مسجد کے احکام کو سمجھتا نہ ہو اسے مسجد اس کے سپرد کیسے کر دی جائے.
اس معاملے میں دیکھو بڑی اداسی ہے.
جی
اچھی بات ہے کہ اکثر امام کی نہیں ہوتی تربیت, مؤذن کی نہیں ہوتی, خادم تو بالکل ہی بیچارے وہ اکثر نیل بٹا نیل ہوتے ہیں.
اور اصل کام خادم کے ہاتھ میں, جو صفائی اور اس طرح کی دریاں, جیسے بعد ہوگا دریاں خادم یوں لائے گا اور یوں اٹھا گا یوں دریاں پھینکے گا, جو گونج ہوتی ہوگی آج کا تصور, پھر جو اس کی دھول اڑتی ہوگی یہ الگ ہے. اب کارپیٹ پھینکے جائیں گے یا دریاں پھینکی جائیں گی یا پھر اٹھا کر دو خادم کونے میں ہوں گے, دریاں مسجد کے اندر ہی یوں ہلائیں گے اور جو دھول مٹی اڑے گی پھر وہ دریاں بچھا دی جائیں گی. تو یہ جو کچھ بھی ہے
یہ خم چاخ, یہ خادم ان کو کم تھوڑی کرتے.
میں خادم ان کا
مسجد کی, اب جیسے کہ رمضان شریف کی آمد ہوئی, اب مسجد کو غسل دیں گے, سارے ثواب سمجھ کر اس کو غسل دیں گے اور بے تحاشا پانی بہائیں گے, سمجھے, اتنا بہائیں گے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں, میں پائپ سے یہ غسل دیں گے ثواب سمجھ کر, سمجھے, ثواب اپنی جگہ پر اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی غسل دے مسجد کو علماء کی رہنمائی لے کر, لیکن جس انداز میں غسل ہوتا ہے اور جو چیخم چاخ ہوتی ہے اس میں مسجدوں میں, اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کا, یہ اس میں بیٹھے ہوں گے غسال حضرات ہوں گے اس میں, خود غسل دیتے ہوں گے اور سین پاٹ کرتے ہوں گے مسجد کے اندر ٹھیک ٹھاک, تو پھر غسل مت دیں یار. قفل مدینہ کی پہلے تربیت لے لیں, 12 روزہ مدنی کورس کر لیں, اس کے بعد آپ اگر ضرورت ہے مسجد کو غسل دینے کی تو آپ اس میں حصہ لیں, اور آپ پانی کے بجائے آپ نگرانی اپنے ذمے لیں, جو بولے اس کو سمجھانا شروع کر دیں. قفل مدینہ ایک چپ سو سو یار, یہاں اللہ کے گھر میں چپ نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے. تو جو بے تکے مسجد کا حجم کتنا ہوتا ہے, فیضان مدینہ جتنی تو ساری مسجدیں نہیں ہوتی ہے نا, تو اس میں جو شور کرتے ہیں اور جو بے تاشا پانی, پھر جو یہ پاؤڈر اور جو دھلائی کے جو لکوڈ ہوتے ہیں وہ جو بے دردی سے انڈے لے جاتے ہوں گے, اس میں قوم کے چندے کا جو ستیہ داس کرتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا یار, کون کس کو سمجھائے. اور اس طرح کے لوگ یہ سن تھوڑی رہے ہوتے ہیں، یہ سنے تو بھی ان میں ایک سے ایک مجتہد ہوتے ہیں، اس کو بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا آتی ہے، مسجد کی صفائی کرے تو پتا چلے گا یہ کیسے ہوتی ہے، پانی کے بغیر کیسے دھلے گا، یہ پاؤڈر کے بغیر اور لکوڈ کے بغیر اس کا میل کچل کیسے اترے گا، ان کو سب پتا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی پتا نہیں، خالی گھاس ہی کھاتا ہوں، کیا کیا جائے؟ اللہ بس عقل سلیم عطا فرما، یہ سب اللہ تعالی کی دیوی توفیق سے ہوتا ہے، ثواب چاہیے تو ثواب ملے اس انداز میں، عین شریعت کے مطابق کام ہوگا اور رضا الہی کی نیت ہوگی تو ہی تو ثواب ملے گا، ورنہ تو پتہ نہیں مسجد کا غسل کرنے میں بھی خدا جانے کتنے گناہ کر لیتے ہوں گے، مسجد کی صفائی کرنے والے یہ کتنے گناہ کر لیتے ہوں گے، صفائی کرتے کرتے مسجد میں دریاں بچھانے والے، جمعے کی دریاں بچھانے والے، خصوصاً عید کی دریاں بچھانے والے، جس انداز میں یہ کام کر رہے ہوتے ہوں گے، یہ بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا، ان میں یہ شامل بھی ہوں گے، بس جس طرح یہ چیختے ہیں نا، اے سیدھی کر سیدھی کر، اے یہ کیا ابھی تک دری بچھانی نہیں آئی، ہٹ گیا ہٹ گیا، میں آتا ہوں ہٹ گیا، یہ تمہارے گھر میں چلیں گی، اللہ کے گھر میں یہ لینگویج نہیں ہوتی، باہر شریعت نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مسجد کے باہر ہے ایک مسجد کے اندر ہے، یہ مسجد کے اندر اس کو آواز دے رہا ہے، یہ اس کو جواب دے رہا ہے، اس کی بھی ممانعت کی ہوئی ہے، مسجد اور حدیثوں میں تو بالکل وہ صراحت ہے کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ، شور و غل سے بچاؤ، کتنا شور و غل یہ کر رہے ہیں جو یہ صفائی کرتے ہیں یا دریاں بچھاتے ہیں یا مسجد کی خدمت کر رہے ہیں یا وہ جو مینٹیننس کرتے ہیں رنگ روغن کرتے ہیں، خدا کی پناہ، حالانکہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، غیر ملکوں میں تو غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوتی، حالانکہ ان سے کام مسجد اگر وہ نیت ہو چکی ہے مسجد کی تب تو، بلکہ جو بھی تقرب کے کام ہے نا یہ بھی تقرب کا ہی کام ہے، اللہ کی اللہ سے قریب ہونے والا کام ہے مسجد کی تعمیر، تو اس میں غیر مسلم نہیں شامل ہونا چاہیے، مسلمان اس کو بنائے، اب مسجد کی نیت سے پہلے اگر عمارت میں بنانے میں حصہ لیا تب بھی وہ بہتر تو نہیں تھا، لیکن وہ بات پھر بھی ممانعت والی وہ سختی نہ رہی، مسجد کی نیت کر لینے کے بعد اب یہ نجس ہے نا، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، تو قرآن نے کہا نا انما المشرکون نجسون، مشرک نجس ہے ناپاک ہے، اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک تمہاری سجدہ کرنے کی جگہ پر اپنے یہ ناپاک پاؤں رکھے مسجد میں لائیں، تو یہ حالات بہت خراب ہے، اور مسلمان چلو وہ ان مانو کر ناپاک نہیں ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن جو مسجد کی حرمت کو مسلمان پامال کرتے نا، یہ جگہ جگہ کا مطلب ماحول، شاید ہی کوئی کہیں ایسا ماحول ہو کہ جب مسجد کے احترام کا کما کو لحاظ رکھا جاتا، میں فیضان مدینہ کے لیے رو رہا تھا ابھی کہ یہاں بھی ایسے وہ شور کرنے والے گھس گئے، سمجھانے والوں کے مطلب یہ جو دیکھتے ہیں نا، سچی بات ہے ان کا بھی خون ٹھنڈا ہے، یہ مچھلی چھاپے مچھلی کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جاری نہیں ہوتا، خون گرم ہی نہیں ہوتا ان کا، یہ شور کر رہا ہے اس کو مطلب اتنی بھی توفیق نہیں کوئی جا کے سمجھا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو پڑی نہیں ہے،
ویسے عرض ہے جس کا خون اگر مسجد میں اس طرح کا چیز دے کر گرم ہو جائے تو اس نے اپنے اس گرم خون کا اظہار کرنے کا اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
پہلے غصہ پیے، غصہ پی کر نیتیں کرے اچھی اچھی کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا، اور نیکی کی دعوت موجہ حسنہ ہے نا، کہ وہ تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اس کو مطلب میں نرمی کے ساتھ سمجھاؤں گا، اب وہ آگے بڑھے اور اب نرمی سے سمجھے، یہی اس شرمنیتی بے شرم، امی کے سامنے کبھی ایسا کرتا ہے؟ امی کے گھر میں تو مطلب اس طرح کرتا ہے نا، اللہ کے گھر میں یوں کر رہا ہے تو وہ سمجھے گا نہیں، دو چار چیخیں اور مار دے گا آپ کو بھی شاید. تو یہ پیار محبت سے ہمیں نیکی کی دعوت کا ثواب کمانا ہے. تو خون ہے واقعی ٹھنڈا, ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھ کر, یار ان کو سمجھائیں ایسا بھی نہیں ہوتا. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب کم از کم جو فیضان مدینہ والے ہیں, یہ مختلف مسجدوں والے ہیں, جہاں جہاں جس مسجد میں جس کی چلتی ہے نا, وہ مہربانی کر کے اب کبھی اس طرح کا مسجد کا ماحول دیکھے تو میں بولوں یہ کافی نہیں ہے نا, نافذ تو آپ کریں گے نا. آپ محبت سے پیار سے ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں, ان کو سمجھائیں, بھلے نہیں مانے منوانا آپ کا کام نہیں ہے, سمجھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا, نہیں مانیں گے کوئی بات, اللہ ہدایت دینے والا ہے. آپ دل جلاتے رہیں, ایک بار سمجھائیں, دو بار سمجھائیں, اپنے سے کسی اور مضبوط عیسائی بھائی کو لے جائیں وہ ان کو سمجھائے, مبلغ نے سمجھایا نہیں مانا تو وہ کابینہ کے دیگران کو لے جائے, رکن شورا کو جا کے لے جائے, کسی دارالافتاء اہل سنت والے عیسائی بھائی کو لے جائے, سمجھائیں پیار سے محبت سے. صلوا علی الحبیب. تو بہرحال معتکف کو مسجد کا احترام, خاص کر کے معتکفین بھی آتے ہیں اسی طرح کے کوالٹی کے کئی آتے ہیں جو مسجد کا تقدس دھڑلے کے ساتھ پامال کر رہے ہوتے ہیں, کھانا گرانا کچرا کرنا, الگ ہم کھانا نہیں کھانے دیتے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہوگا, گراتے ہوں گے, ذہن ہی نہیں ہے, کچرا کرنا, بال نکلے تو ڈال دیے, یہ دھاگا توڑا تو یہ پھینک دیا, سب جیب میں, بال بھی جیب میں, بلکہ ہم تو پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھنے کا ذہن دیتے رہتے کہ جیب میں ہو, مسجد میں جو بھی کوڑا کچرا بال مری ہوئی مکھی کچھ بھی آیا اس میں ڈال دو تھیلی میں, زندہ مکھی نہیں ڈالنا بیچاری اندر تڑپے گی مری ہوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.